اب آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا ڈراپ سین ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہانی کب سنائی گئی تھی؟ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا. پوری کہانی میں ایک بار بھی اشارہ نہیں ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں, سن رہے ہیں, لیکن بالکل سٹوری ٹیلنگ کے سٹائل کی طرح بچے کو اس طرح سے انوالو کر لیا جاتا ہے اس کہانی میں کہ بیچ میں کچھ اور نہیں کہا جاتا. اب آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں, یعنی خطاب کیے بغیر آپ سے بات ہے. آیت 102, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ ہے غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. یعنی یہ قصہ یوسف, جس کے بارے میں نہ آپ جانتے تھے نہ مکہ والے جانتے تھے, یہ سب آپ کے ذریعے پہنچ رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک ربانی کلام ہے. یہ قصہ مکہ والوں کے لیے نیا تھا, تورات میں اس کا ذکر تھا لیکن یہود نے اس کو بہت بدل دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قصہ ہم تک پہنچا کر اس بات کی دلیل دے دی کہ حق اور حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ, اور آپ ان کے پاس نہیں تھے. کب؟ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ, جب کہ وہ سب آپ کے خلاف اپنے کام جمع کر رہے تھے, یعنی جب سب نے اتفاق رائے کر لیا تھا اپنے معاملے پر. وَهُمْ يَمْكُرُونَ, اور وہ سب لوگ سازش کر رہے تھے. اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان چالوں کا جو ان کے قتل کے سلسلے میں کی گئی. پتہ کیا چلا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے, اور دوسری بات اس آیت سے پتہ چلی کہ آپ حاضر ناظر نہیں تھے. اگر آپ حاضر اور ناظر ہوتے تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ محمد آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے, آپ تو اس وقت وہاں کھڑے تھے؟ نہیں. تو قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ ایسی خبریں جو ماضی سے متعلق ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھی جب وہ یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی کوششیں کر رہے تھے, تو لہٰذا اب ہم نے آپ کو یہ بتا دی. اور ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا کہ یہود کے تو سارے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب مل گیا, ایسے ہی لگتا ہے نا. اور چلے مکہ والوں نے ان کے کہنے پہ سوال پوچھا تھا, لیکن اتنا خوبصورت اتنا ڈیٹیل جواب پا کر تو سارے ایمان پہ آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, بہت سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش کریں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے, جس کا دل نہیں پگھلنا ہوتا نہیں پگھلتا. اتنا خوبصورت واقعہ, اتنی خوبصورت آیتیں بھی لوگوں کو ہدایت سے جاتے ہوئے نہیں روک پاتی. کہاں کوئی کسی کے لفظوں کو سن کے آئے گا. دیکھیے جب کوئی ٹھان لیتا ہے نا بات کو نہ ماننے کی تو وہ نہیں مانتا. اصل میں اس وقت وہ بات نہیں ہوتی وجہ, اس وقت انسان کا نفس آڑے آ جاتا ہے. مکہ والوں کو کچھ اور مسئلہ تھا, مدینہ والوں کو کچھ اور مسئلہ تھا, دونوں مسئلوں کا ایک ہی انجام ہوا کہ وما اکثر الناس بمؤمنین, اکثریت نے ایمان نہیں قبول کیا. کتنی چوٹ پڑتی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, اتنا عمدہ جواب پا لیا, قائل بھی ہو گئے مائل بھی ہو گئے لیکن ایمان نہیں لاتے. اور دیکھیں جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بات نہیں مانتے تو میری اور آپ کی بات کس کے دل پہ اترے گی؟ کیا کہتے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, لیکن مرد نادہ پہ کلام دل پر بے اثر. آپ پھولوں جیسے الفاظ سے کسی کو دین کی بات بتائیں, جس کو نہیں سمجھ آنی اس کو نہیں آئے گی. اس کے لیے پھر انسان کو اللہ سے بہترین رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات بھی آپ نے اتنی پیاری بتا دی اور بات بھی مفت میں بتائی, کیونکہ وما تسألهم علیہ من اجر, آپ ان سے کوئی اس پر اجر تو نہیں مانگ رہے تھے. یعنی آپ نے اس فلم اور اس سٹوری اور ڈرامے کے کوئی ٹکٹ تو نہیں رکھ دیے تھے. اوپن عام بات لوگوں کو ہر ایک کو سنانے کے لیے رکھ دی لیکن لوگ نہیں مانے. دیکھیے لوگ بھاری بھاری ٹکٹیں لگا کر جھوٹے ڈرامے فلمیں دیکھنے جاتے ہیں, اور سچی کہانیاں جس میں اتنے ڈھیر سارے سبق ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیے لوگ نہیں مانتے. یہ لوگوں کی محرومی ہوتی ہے. یہ کیا ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو ایک یاد دہانی ہے جو تمام جہان والوں کے لیے. یعنی یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے, ریکال کرواتا ہے انسان کو, اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے. یہ بے غرض دعوت ہے, کسی مالی یا اخلاقی مفاد سے پاک ہے. پوری کہانی میں نہ حضرت یوسف کا بے لوس ہونا دکھایا گیا, لیکن اتنی باتوں کے باوجود لوگ نہ مانے تو پھر ان کو کہو کہ نہیں تو نہ صحیح. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی آیتوں کو تو وہی پڑھے گا جس نے کائنات کی آیتوں کو پڑھ لیا. اس لیے اگلی آیت میں اب کائنات پہ غور و فکر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دو ہی ذریعوں سے, دو ہی بڑے ذرائع سے دیتا ہے, یا قرآن کی آیتوں سے یا کائنات کی آیتوں سے. بعض دفعہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں, اسی طرح بعض دفعہ لوگ کائنات میں صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ان ساری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو فرمایا آیت 105, اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے ہیں. یمرون علیہا, مر یمر سے گزرنا, یہ جو اردو میں ایک لفظ آتا ہے نا مرور ایام, وہ بھی اسی سے, یعنی زمانے کی چال کہہ لیجئے, گھوم گھوم کے واپس آ جانا. کتنے ہی لوگ ہیں جو آسمانوں زمین کے اندر سے گزرتے ہیں, نشانیاں آتی ہیں, لیکن وہم انہا موریدون, لیکن یہ ان سے اعراض ہی کرتے رہتے ہیں. کیوں منہ موڑ لیتے ہیں لوگ؟ اب دیکھیں یہ آیت مجھے اور آپ کو پوچھتی ہے کہ باہر کتنی نشانیاں آتی ہیں اللہ کی, کائنات میں گرمی سردی دھوپ چھاؤں, آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے کتنے کارنامے آپ کو دکھتے ہیں. کئی دفعہ ٹوٹتے گھر جڑ جاتے ہیں, کئی دفعہ بڑے خوشحال رہنے والے ایسے دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد دے دیتا ہے, کوئی اولاد والا ہے اس کو اللہ خالی ہاتھ کر دیتا ہے. کیا یہ ساری نشانیاں کافی نہیں ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پھر کیوں نہیں مانتے, کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ماننے کے بعد پابندیاں لگتی ہیں. صرف اللہ کو مان لیں کوئی بڑی بات نہیں, پھر اللہ کی بات ماننی پڑتی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ نہ ماننے کا سبب باہر نہیں ہے, اندر ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا, پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور نہ کرے. یہ ایک شکوہ ہے اللہ کا. اور حقیقت یہ کہ جب تک اس کتاب سے تعلق نہیں جڑا تھا تب تک کائنات بس ایک کائنات تھی, جب اس کتاب سے جڑے تو کائنات بھی ایک کتاب لگنے لگی. آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ اتنی بڑی چھت کیسے ہے. زمین سے فائدے تو اٹھاتے ہیں لیکن نہ آسمان بنانے والے کو پایا, نہ زمین بنانے والے کو بنایا پایا, کیونکہ یہ لوگ اپنے ہی خیالوں میں. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک شخص آتا ہے جس نے ہیڈ فون لگائے میں, اب اس کے ارد گرد کچھ بھی ہو, کوئی باتیں, خوبصورت آوازیں, وہ کانوں پہ اپنے ہیڈ فون لگا کے اپنی دنیا میں مگن ہے, اس کو پرواہ نہیں کون چیخ رہے کیا. یا پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی آنکھوں پہ کوئی گہرے گلاسز لگائے ہوئے ہیں, جیسے سن گلاسز ہوتے ہیں نا بلیک کلر کے, اب اس کو سبز گھاس بھی کالی دکھتی ہے, آسمان بھی کالا ہے, ہر چیز کالی 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 گزر جاتا ہے. واہ مورے دون. تو بعض دفعہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے دکھوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں, یا اپنی ذاتی زندگی کی خوشیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خوشی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنی پیاری کائنات بنا دی, لہذا ہم اس بات کو لیتے ہی نہیں. اسی لیے اب اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے سورت کی 106, وما یومن اکثرہم باللہ, اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, الا وہم مشرکون, مگر اس طرح کہ کسی نہ کسی قسم کا شرک پھر بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ہے وہ آیت جس نے مجھے بہت پیچھے, یعنی آپ کہیں کہ میں اپنے اس سارے سفر کے آغاز میں جب اس آیت پہ آئی تھی تو مجھے اس دن یہ بات سمجھ آئی تھی کہ کلمہ پڑھنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اس کی تسبیحاں اور اس کا اتنی دفعہ پڑھنا ہمیں شرک سے آزاد کر گیا, تو یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے. سیدھا سیدھا ترجمہ کرے تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے اللہ کو ماننے والے ماننے کے باوجود مشرک رہتے ہیں. اس آیت پہ مجھے پہلی دفعہ خوف آیا تھا کہ کہیں میں بھی مشرک تو نہیں ہوں, اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ کو مانتے تو ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو ماننے لگتے ہیں, کوئی بتوں کو, کوئی مادی چیزوں کو شریک بناتے ہیں. اور ہم مسلمان بس اتنا فرق کرتے ہیں, نام اللہ اللہ کا ہم رام رام نہیں کہتے, کہتے اللہ اللہ لیکن دل میں کئی تاغوت چھپے ہوتے ہیں. یہ فائدہ دے دے گا, وہ نقصان نہ دے دے, اس سے بچ جاؤ, اس کو خوش کر لو, اس کو ناراض کرو. اور جب اصل سے نظریں ہٹتی ہیں نا تو ادھر ادھر نگاہیں اٹھتی ہیں. جب اللہ پہ نظریں لگتی ہیں نا, حنیفیت کی نظر سے آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے, آپ کو ارد گرد کے معبود دکھیں گے نہیں. اور موریدون جو اوپر گزرا ہے اس کا لازمی نتیجہ مشرک ہونا. جیسے آج آپ دیکھیں کلاس میں کوئی بیٹھا نا, اگر آپ کلاس بک پہ نہیں دیکھ رہے نا, پارا آپ کے سامنے نہیں ہے, آپ نوٹس نہیں لے رہے, تو ڈیفینیٹلی آپ ادھر ادھر سوچیں گے. آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ اس کلاس روم میں بیٹھنے کے باوجود کہیں پہنچے ہوں گے, کوئی بازار میں یا کسی کپڑے کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے, اور کچھ نہیں تو کھانے کو کچھ دل کر رہا ہوگا, اور کچھ نہیں تو سونے کو دل کر رہا ہوگا. لیکن جب تک آپ کی نظریں کتاب پہ ہوتی ہیں, آپ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں, آپ کے قلم چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کوئی اور سوچ ہی نہیں آتی. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگی رہیں گی, توجہ رکھیں گے, باہر ذرا سا بھی شور ہوگا نا تو آپ ڈسٹرب ہوں گے. لیکن جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا, وہ پھر بہت ساروں کی قدر پہچاننے لگتا ہے, وہ دوسروں کو اپنا سہارا لاتے ہیں. دیکھیے بت پوجنے والے دنیا میں بہت تھوڑے ہیں, لیکن نفس کے بت کو پوجنے والے بہت سارے ہیں. سب سے بڑی گمراہی جس کا عموماً لوگ شکار رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے کہ جس میں اللہ کو نہ مانے, بلکہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک. اللہ کو مان کے بھی لوگ مشرک ہو جاتے ہیں. بعض جب آپ دیکھیے کہ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, آپ اس کو توجہ نہ دیں تو وہ رونے لگتا ہے, وہ کہتا ہے ماں میری طرف دیکھ رہی نہیں رہی, اس کو رو کے بلاتا ہوں. جب بچہ ہمارے دیکھنے یا نہ دیکھنے کو محسوس کرتا ہے, تو سوچئے کہ اللہ کی ذات جس نے سب کچھ دیا وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اس لیے بہت ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا رکھنے کی. ہمارے دل میں کچھ اور ہو, باتیں اور, خیالات اور ہم اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور دیکھیں یہاں لفظ مشرکون آئے, کچھ چھوٹا لفظ نہیں آیا کہ چلو ملزمون, مجرمون, مفسدون باللہ کو محکم کرنے کی. سورۃ النساء 48 اور 116 میں ہم نے شرک کی قباحت دیکھی تھی, بدترین گناہ, کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ایسا گناہ کہ جو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود توبہ کر کے نہ جائے گا. تو ضرورت ہے کہ آج کے دور کے شرک کو پہچانے. آج کون سا شرک ہے؟ بت پرستی کا شرک نہیں ہے, کواقع پرستی کا شرک بھی نہیں ہے کہ ستاروں کو پوجے, چاند اور سورج کو پوجنے کا بھی شرک نہیں ہے. آج اصل میں شرک ہے تو شرک فی ذات ہے, اللہ کے ساتھ شرک فی صفات ہے. آج کا شرک بہت طرح سائنس سے ملا ہوا ہے, مادہ پرستی, قوم پرستی, نفس پرستی, دولت پرستی کا شرک ہے, رسم و رواج پرستی, خاندان پرستی, اس طرح کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں آؤ ذرا پھر دیکھو, بہت ہی زیادہ ڈرانے والی آیت ہے, آیت 107. اَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ. کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا تھم کے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی؟ یعنی ایسے ایسے شرک کر کے اللہ سے بے خوف ہو گئے, نڈر ہو گئے, ان کو نہیں پتا کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. او تاتیہم الساعۃ بغتتم وہم لا یشعرون. یا ان کو یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ آج ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو. اللہ اکبر, اس سے زیادہ ڈرانے والی آیت شاید پوری صورت میں ایک بھی نہیں گزری. کتنی پولائٹ صورت تھی. ہم عموماً فلموں ڈراموں کے اینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ مزے, تبصرے, شادی ہو گئی, پھر دلہا دلہن خوش رہنے لگے, پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے. اکثر کہانیوں کے اینڈ پہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کا مزاج قصہ گوئی کا نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں آیا کہ یوسف کی زلیحا سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور کیا یوسف نے زلیحا کے شادی کے لیے عزیز مصر سے کہا ہوگا کہ ذرا چھوڑو اس کو تو میں شادی کروں اس سے, اور یوسف کو اور کوئی نہ ملا, اور ملی بھی ہوگی تو اللہ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. لوگوں نے کہانیوں کی کہانیاں گھڑ کے رکھ دی. اللہ چاہتا ہے کہ اس سے عبرت لو. پڑھ کے بھی اخلاق نہیں سمرے, اللہ سے تعلق نہیں جڑا, تو کیا بنا؟ پھر نفس کے بت کو پوچھتے ہو. تمہاری انا پہ بات تو پڑھے, پھر دیکھو تم کیسے تڑپتے ہو. تم جو مرضی کرو, لیکن اصل دین کیا ہے؟ ایک آیت میں دین بتایا, 108 میں, قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارے جھٹلانے والے جو آپ کی بات نہیں مانتے, آپ ان کو کہہ دیں کیا یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ اخلاص کا اور احسان کا اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا اور توحید کا. یعنی یہ جو دین اسلام مجھے ملا میں اس پہ بڑا خوش ہوں. ہاذہ سبیلی, لکھیے توحید کا راستہ. بصیرہ, کیا سرٹن نالج ہے، قرآن، سنت، دانائی، دل کی روشنی. اب مجھے یہ قرآن مل گیا، سنت مل گئی ہے، اللہ بصیرت، بصیرت کے ساتھ میں اور میرے ساتھی، اب مجھے کوئی ادھر ادھر نہ بلائے، بس میں اس راستے کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ سبحان اللہ ہی پاک ہے، وہ اللہ، وما انا من المشرکین، اور ہرگز میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس ایک آیت میں کیا بتایا؟ توحید، شعوری ایمان، اس کی ضرورت ہے. داعی دین کو صرف لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا چاہیے، دیٹس اٹ. اس پہ ایک بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے، اگر آپ سن سکیں، اسی نام سے ہی ہوگا غالباً، کیا دو اللہ، رمضان کے کسی موقع پہ ہوا تھا کہیں، کہ اصل دعوت ہی یہ ہے، ڈی ٹریک ہوئے بغیر، ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر، ادھر ادھر کی فکی باتیں، سائڈ ایشوز، فروعات کو چھوڑے بغیر، فرقہ واریت، مسلک، جماعت، گروہ سے جوڑے بغیر، ادعو اللہ. یوسف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی کی دلیل تھی کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جماعت کی طرف نہیں، استاد کی طرف نہیں، گروہ کی طرف نہیں. اللہ بصیرتن، پوری یقین سے یہ بات کہتا ہوں، پوری یقین سے یہ بات کہتا ہوں، کنوکشن کے ساتھ، میرے پاس ساؤنڈ نالج ہے، ہینگی پینکی نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہے، کس کی سن، اس کی سن، یہ میرے دل کی پکار ہے. اور صرف میں نہیں، انا و من تبانی، میں اور میرے ساتھی سب یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہے داعی دین کا یقین جو یہ کام لے کے کروائے گا آپ سے آخری دن تک. اور لوگوں کو دیکھ کے آئیں گے تو لوگوں کو دیکھ کے چلے جائیں گے. ایک جملہ لکھ لیں، خود کو لوگوں کے رویوں کا تابع نہ کریں، ورنہ آپ نقصان پائیں گے. کوئی آپ سے اچھی بات کہہ دے گا، آپ بہت خوشی خوشی وہ کام کریں گے، اپریشیٹ کرے گا، آپ کی طاقت اور بڑھ جائے گی. اور ادھر کسی ایک نے آپ کی بات نہ مانی، آپ کی بات سے پیچھے ہٹا، تو آپ کہیں گے مجھے ضرورت ہی نہیں. دیکھیے، ایک عورت شادی کرتی ہے نا تو کئی طرح کے حالات سے گزر کے زندگی گزرتی ہے. اور کوئی عورت شوہر کو صرف یہ دھمکی دیتی رہے، کوئی بات کی تو تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور میاں کوئی بات کر دے صبح میں جا غصے میں، اور رات کو آئے تو کہ میں نے تو کر لی کہیں اور شادی. از اٹ پاسبل؟ مجھے نہیں ہے تمہاری ضرورت. اس طرح سے زندگی میں نہیں ہوتا، تو اللہ کے معاملے میں انسان کیسے چلتے چلتے ہدایت کا راستہ چھوڑ دے؟ اللہ نے تو شادی کے بعد اگلی شادی کے بیچ میں بڑی لمبی چوڑی باتیں ڈالی ہیں. اتنے مرحلے طے کرنے تو پھر کام کر لو، پھر تم کسی دوسرے مرد کے پاس جاؤ. تو ہم کیسے ایک لمحے میں اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا راستہ چھوڑ کے اللہ ہی کے راستے پہ رہتے ہیں، کوئی شیطان کے نہیں جاتے. لیکن وہی بات ہے کہ اپنا شوہر چھوڑ کے اگلے شوہر کے پاس جاتے ہیں تو ایک دن میں تو کوئی نہیں جا سکتا نا. یہ نفس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور مجھے خود کو جو فیل ہو رہا ہے کہ سورت یوسف پڑھنے کے بعد جس طرح کہنے چاہیے کہ اس سال کے دورہ قرآن کی گراؤنڈ بن گئی ہے، مجھے خود کو فیل ہوتا ہے. بار بار میں نے اپنے آپ کو روکا کہ نہیں، یہ بات یہاں نہیں بتانی، یہ وہاں بتاؤں گی جہاں بندگی کا موضوع آئے گا. قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں لوگ، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن شعوری ایمان نہیں ملتا. بلائنڈ فیتھ، اندھے، گنگے، بہرے بن کے ہم وقت اور معاشرے کے غلام بنے ہوتے ہیں. اور پتہ کس دن چلتا ہے؟ جب ہم پہ وقت آتا ہے، خوشی کا یا غم کا، کوئی دکھ کا یا سکھ کا. اللہ چاہتا ہے لوگ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے ادعو اللہ. یہ وقت آ جائے زندگی میں، پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں. اب اگلی آیت میں نبوت کی بات ہے، پہلے میں اللہ کی بات. آیت 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بھیجتے رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں ہی کو، انسان تھے وہ، مرد تھے، بستی والوں کی طرف بھیجتے تھے. یعنی آپ بھی نبی، آپ بھی انسان ہیں، یوسف بھی انسان تھے، موسیٰ بھی انسان تھے، جو انبیاء رسل آتے گئے وہ بہت سب انسان تھے، ان کے سے انسانی ضروریات تھی، کھاتے تھے، پیتے تھے، شادیاں تھی، بچے تھے. بس سب ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت کی طرف آنے کے لیے شرط کے لگا دیتے ہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والا بشری تقاضوں سے آزاد ہو. اسی سے تصوف نے جنم لیا. فلاں پیر صاحب کبھی سوئے ہی نہیں، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو تو نہانے کی حاجت نہیں ہوتی، اور ان کو تو وضو کی ضرورت نہیں، اور ان کی تو نمازیں پڑی پڑی ہوئی، دس اینڈ دیٹ. نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر ایسے انسانوں کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتے ہیں، اور الی ربی الی اللہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نبی انسان تھے. کیا آپ کو حضرت یوسف کی کہانی پڑھتے ہوئے کہیں بھی کوئی ایسا ایسی فیلنگ آئی کہ وہ انسان سے بڑھ کے کچھ تھے؟ نہیں دکھا نا. کھاتے پیتے دکھ بھی آئے, تکلیفیں بھی آئیں, صحت بھی ملی, کہیں غم آئے, لیکن ان کا رویہ فرشتوں والا تھا. یہ کہہ سکتے ہیں نبیوں کا وجود مٹی کا ہوتا ہے لیکن ان کا اخلاق اور ان کے معاملات نورانی ہوتے ہیں. یا جو نور اور بشر کے جھگڑے چھیڑ کے امت کو کیوں توڑ دیا کہ اللہ کے نبی نوری تھے یا بشری تھے, آپ کو مجھے اس سے کیا لینا؟ ہم سے کل یہ پوچھا جائے گا کہ ان کی بات مانی کہ نہ مانی. اس نے امت کو آج توڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نبیوں کو رول ماڈل بناؤ گے زندگی خوبصورت ہوگی. نبیوں کا مشن تھا عدل اللہ. پہلے نبیوں کے مشن کی بات کی اور اب نبیوں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگیوں کو ذرا لے کے تو دیکھو, نبی کیا تھے, کن حالات میں انہوں نے دین کے کام کیے, تم کیا ہو؟ وہ تو پوری یہ بصیرت ہے نا, اس کو کنوکشن لکھیں, سیلف موٹیویشن لکھیں, ہر حال میں دین کا کام کرتے تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے دین رواجی تقلیدی اور ایک ہوتا ہے بصیرت والا, فرق ہی یہی ہے. جو لوگ رواجی مسلمان ہیں نا, سمجھتے ہیں نا رواج لفظ کو, وہ نمازیں بہت اچھی پڑھیں گے, حج ہر سال کریں گے, موقع مل جائے عمرہ کریں گے, روزے رکھیں گے, کھانے کھلائیں گے, افطاریاں کریں گے, مسجدوں میں قالین بچھائیں گے. لیکن ایک جملہ لکھ لیجئے, رواجی مسلمان کبھی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں بہت ساری مخالفتیں ہیں. مسلسل کام ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہوتی ہے. تقلیدی ذہن کے ساتھ صرف بندہ لوگوں کی پیروی کرتا ہے, سیلف کانشس, لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, لوگ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں. آپ دیکھیں قرآن کی بات کچھ اور دکھتی ہے, ہماری گھریلو زندگی کسی اور رخ پہ چلتی ہے. کانٹرڈکشن ہے, کون بول لے, کیا کروں کیا چھوڑوں. کچھ لوگ تو کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ اس ماحول کو چھوڑنا ہے, بدلنا ہے, تبدیلی لانی ہے. اس طرح سے روایتی دین, رواجی دین بدل کر اصل دین پہ آتے ہیں. اعلیٰ بصیرت. انبیاء کرام کو جب حق نظر آ گیا نا تو وہ چین سے نہیں بیٹھے, آگے پہنچا, بلغوا لونی آیا, آگے پہنچا دو, دوسرے کو بتاؤ. اور رواجی مسلمان اس کو دیوانگی کہتے ہیں, ایکسٹریمزم کہتے ہیں. یہ کون سا دین ہے کہ آپ آج بھی دین پہ, آج بھی آپ نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں, جبکہ کوئی بھی مثال لے لیں, بیسوں مثالیں ہماری زندگی میں ہر روز چلتی ہیں. آج تو گھر میں اتنا کام ہے تو ہم یہ کام کریں, آج تو موسم بڑا بگڑا ہوا ہے تو آپ یہ کام کر رہے ہیں, آج تو یہ. اس لیے کہ جس کو بصیرت مل جاتی ہے نا اس کو چین نہیں آتا. کبھی اللہ کے نبی کی تڑپ دیکھی؟ آج ہی طائف کی بات سنی ہے. کیوں کہتے طائف پچھلے سبق کے خلاصے میں؟ نہ چاہتے طائف, مکے میں بات تو ہو گئی تھی نا, وہ جان پہ لی ہوئی ہے اور کوئی اچھی امید نہیں, کہ پھولوں کے ہار کوئی نہیں تھے پہنانے کسی نے. یہ بات ہی شاید ادھر والے نہیں مان رہے تو ادھر والے مان جائے. یہ تڑپ آپ کو سونے نہیں دیتی. لوگ نہیں آتے نہ آئے, ہم نے جانا ہے. کوئی نہیں مانتا نہ ماننے, ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. یہ سورت یوسف کا اینڈ ہو رہا ہے, آپ کو بھی غور کر رہے ہیں اس پہ؟ ہم حالات کے غلام بنے رہتے ہیں, اللہ ہمیں اپنا غلام بناتا ہے. ادعو الی اللہ, میں تمہیں رب کی طرف پکارتا ہوں. آج آپ دیکھیے گھنٹوں کے اعتبار سے ہمیں ایک فنکشن میں وقت لگا دیتے ہیں, کوئی جلدی نہیں لوگوں کے چہرے پہ دکھتی, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اور مجھے یہاں کی کرنسی کا اتنا نہیں اندازہ, سینکڑوں تو لگتا ہی ہوگا نا, ایک کھانا کھلاتے ہیں, ایک فنکشن جب ہم کرتے ہیں. وقت, صحت, انرجی, گھر میں کتنی چینجز ہوتی ہیں, اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں. ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں صرف ایک دعوت کھلانے میں, بڑے بڑے ہوٹلز, کیا کچھ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, کر سکتے ہیں تو کرنا, کوئی اس کو بیوقوفی نہیں کرتا. اللہ کے بندو, اتنا پیسہ جو اس کو جمع کر کے کچھ اور نہیں تو اپنا فریضہ ہی پورا کر لو حج کا. سب کو ایزی لگتا ہے, ایزی گوئنگ. لیکن جہاں اپوزٹ دا ٹائڈز, ایک ہوتا ہے موجوں کے رخ پہ چلنا, اٹس ویری ایزی. ہماری استاد تھی ایک, تو وہ ہمیشہ ایک ہی مثال دیتی تھی جو میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے بچپن سے. وہ کہتی تھی دیکھو کوئی سمندریا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز پھینک دو. آپ سوچیں نا کہ کوئی دریا بہ رہا ہے تو آپ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر پھینک دیں, کتنا آسان ہے, وہ جائے گا جائے گا, جدھر پانی گیا ادھر چلا گیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس پانی لکڑی کے ٹکڑے کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, जिधर दरिया आएगा उधर जाएगा, रास्ते में कोई पत्थर आएगा दरिया रास्ता बदलेगा, वो उधर से उधर उधर से उधर हो जाएगा। कहते हैं अब कोई उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डाले यानी लकड़ी का, और उसको कहें कि इस दरियाओं के रुख के ऑपोजिट चलो, ये थपेड़ों का सफर है, इसमें सांस फूलता है। ये बात सिर्फ उसको समझ आती है जिसको बसीरत मिल जाए, हर एक को नहीं आएगी समझ। अभी तो आप में से बहुत सारे लोग झड़ेंगे, अल्लाह से मांगा करें खैरियत कि अल्लाह मेरे कदम जमे रहे, पहली आंधी पे बच गई, दूसरी पे ना चल पड़ू, तीसरी पे। अभी तो बड़ी खुशियों गमियों की आंधियां चलनी है हमारी जिंदगी में, हमसे तो एक खुशी नहीं संभलती। खुशी देने वाले को हम भूल के नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं, हमारी फजर कजा हो जाती है। व्हाट डज इट मीन, ये जोक है, एक मजाक है। हमने अपने रब को वल्लाही पाया ही नहीं है। मैं तो अपने बारे में कहती हूँ, आपका तो मुझे किसी को नहीं पता, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन वमा कदरुल्लाह हक कदरी। आज हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारी दावतों में क्या हो रहा है? ये किताब इतनी पीछे पड़ी हुई है और हम इसको पीछे डाल के अपने ताल्लुकात निभा रहे हैं, खाते हैं। कितनी फिक्र होती है किसी एक दिन किसी ने 2 घंटे के लिए हमारे घर में आना, सच बताइए हमारा दिल दिमाग सोच उधर नहीं लग जाती? हालांकि 2 घंटे में ना भूख लगती है ना कुछ, लेकिन मोहब्बत में, प्यार में और ख्याल में कि चलो भूख का वक्त है। तो ये जो किताब की भूख लोगों को लगी हुई है, ये लोग क्यों नहीं हमें दिखते? ये बसीरत नहीं मिली। ये था नबियों को तड़प गम लगा हुआ, क्या करें, नबियों का और उनके साथियों का जीने का रंग निराला होता है। वो लोगों को समझ ही नहीं आता, ये गाजी ये तेरे पर इसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदा, ये जौके खुदाई है। अदु इला रब्बी, ये मिल जाए, ये मांगे, सब अपने लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे अपना जौक दे दे, मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मुझे अपनी मार्फत दे दे, वरना आप सब लुढ़क जाएंगे। कोई जल्दी कोई बदेर, चंद वो ही पत्ते रह जाते हैं दरख्त पैन पे कि जो बसीरत के साथ जुड़े होते हैं। देखिए हल्का बंदा होता है ना तो उसका वजन कोई नहीं होता। एक हिकायत पड़ी थी कि एक दरख्त था तो उसके ऊपर एक बुलबुल बैठा हुआ था, तो उस बुलबुल के मुंह पे में एक पत्थर था छोटा सा, तो उसने ऐसे ही पानी में फेंका, तो जब वो पानी में गिरा तो थोड़ा सा शोर उठा, बबल्स हुए, ऐसे गर्दाब से बने तो हलचल हुई। ये देखकर दरख्त को बड़ी आ रही, अच्छा जी इसने ये किया, तो उसने भी अपना एक पत्ता दरख्त से गिराया कि मैं भी जरा इसको नीचे फेंकू। जब वो दरख्त का पत्ता उस पानी पे गिरा, ना शोर, ना हलचल, ना गर्दाब, ना कुछ, तो ये बात देखकर वो परिंदा मुस्कुराया। ये हकायत है मौलाना रूमी की। वो हंसा कहने लगा, दुनिया में वही हलचल पैदा करते हैं जिनके अपने अंदर वजन होता है। आपके अपने अंदर ही वजन नहीं है, आप तो खुद हल्के फिर रहे, उछलते फिर रहे, छोटी सी बात पे तो आप ऐसे हल्के होके हवा की तरह वैक्यूम हो जाते हैं। आप और मैं दुनिया को क्या देंगे? आज हम मुसलमानों का अपना वजन खत्म हो गया, इसलिए हम नबियों के इस मिशन को समझे ही नहीं। अफलम यसीरु फिल अर्दी, तो क्या ये लोग जमीन में घूमे फिरे नहीं? फयंजुरु कैफ काना आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो देखते तो सही क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे, किधर है वो सारे खाने पीने मौज मस्ती करने वाले, चले गए ना दुनिया से। तुम अपनी जिंदगियां संवारते रहो, खुश रहो। याद रखिए जब तक पूरे मुआशरे को नो नहीं कहेंगे ना, ला की तलवार से सारे तागुतों के सर नहीं कलम करेंगे, आपको इल्लाह की बात समझ नहीं आएगी। हम अपने रस्म रिवाज, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी सोसाइटी को नो कह ही नहीं पाते, एक ही नो कहते हैं किताब को, और वो नो इतनी लंबी बाजवा पड़ती है कि अल्लाह की बना हाथ ही नहीं आता सिरा छुटा हुआ। फिर ऐसे जिंदगी में बाज दफा ये किताब हमारे निकल जाती है, तो अल्लाह चाहता है कि तुम अपने आप को शिर्क से पार करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह के पाक होने की बात है। और रह गई दुनिया तो वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीन तक़ौ अफला ताक़िलून, और यकीनन आखिरत का घर बेहतर है इन लोगों के लिए जो तकवा की रविश इख्तियार करें। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अभी भी तुम्हें मुश्किल लगता है? अभी भी तुम्हें आखिरत और दुनिया का फर्क नहीं समझ आता? अभी भी तुमने अभी मौत और जिंदगी की हकीकत नहीं पढ़ी? क्या नहीं था यूसुफ के पास और वो कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे, अपना साथ दे, नेकों का साथ दे, अल्लाह अभी भी तू मेरे साथ अच्छा मामला कर दे? तो तुम्हें नहीं अभी समझ आई कि दुनिया क्या है? आज आंखें बंद करेंगे ना, ये दुनिया हमारे से पहले आंखें फेरेगी हमसे। آج ہم آنکھیں بند کر کے تو دیکھیے آپ, میں کہتی ہوں کسی کو اگر اللہ ایک دفعہ دنیا سے بھیج کر واپس لائے ایک آدھے گھنٹے کے بعد, تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ وہ سفر کیا تھا اور یہ کیا تھا. نبیوں نے زندگیاں لگا دی, حتیٰ کہ کیا ہوا, آیت 110, حتیٰ اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. اللہ اکبر. وظنوا انہم قد کذبوا, اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا, نعوذ باللہ. جاہم نصرنا, تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی. یہ جاہم نصرنا بولتے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ بلڈ پریشر چیک کرتے کرتے سانس رکنے لگا کہ ایک دم ریلیز کر دیا کہ نہیں پھر ہماری مدد پہنچ گئی. فنجی من نشاء, پھر بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا. لوگ اپنی چاہتوں سے نہیں بچتے, اللہ کی چاہت سے بچتے. ولا يرد باسنا للقوم المجرمين, تو ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے. یہ ہے اصل حقیقت. نبی کس سے مایوس ہوئے؟ یہ مشکل آیتوں میں سے قرآن کی کہ رسول کیسے مایوس ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی نبی کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں نا, تو قوم میں بہت بگاڑ آ چکا ہوتا ہے, جیسے آج کے دور کے مسلمانوں میں آیا ہوا ہے. واللہ ہی اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ بنایا ہوتا, خاتم النبیین نہ ہوتے محمد رسول اللہ, تو اس وقت آپ دیکھتے لگاتار نبی آتے جو بگاڑ ہے اس وقت دنیا میں. ہر ملک کا نبی الگ ہوتا, ہر علاقے کا نبی الگ ہوتا. جب نبی آتے ہیں نا, تو وہ لوگ جن کی فطرت سلامت ہوتی ہے, جن کا پوٹینشیل ابھی موجود ہوتا ہے, اوپر حالات کے کچھ پردے ڈال دیے گئے ہوتے ہیں, وہ تو ایمان لے آتے ہیں. نبی آتے ہیں اوپر سے رسم و رواج اور رسمی رواجی دین کی باتوں کو ہٹاتے ہیں, اندر سے سچا ایمان آ جاتا ہے. اب وہ آگے بالکل ایسے جیسے لسی کو بلو رہے نا, تو جو اندر مکھن بٹر ہوتا ہے نا, جو اس کے اندر چکنائی, وہ سب مکھن بن کے اوپر آ جاتی ہے. پیچھے کیا رہ جاتی ہے؟ نیری لسی. اب جس لسی میں سے مکھن نکل چکا ہو, آپ اس کو بلو رہے, کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا. تو جب ان دلوں میں تیل نہیں رہتا, ہدایت نہیں نکلے گی ان کے دلوں سے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہماری پکڑ آ جاتی ہے. نبیوں نے اپنی زندگی گلے, اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے کبھی نہ جاتے. اگر آپ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اب یہاں کچھ نہیں رہا, کھوکھلے لوگ ہیں جن کو صرف اپنی زندگی پیاری ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, یہ کیا تھا, کون سا جھوٹ؟ یا ظنوا سے مراد وہ قوم ہے جن کے پاس نبی آتے ہیں. جیسے آج کے دور میں نبی یا اللہ کی بات سنی جائے, اور آپ سب ہیں کہ جب ہم اتنی خوشخبریاں سنتے ہیں قرآن میں اتنی, لیکن عملی زندگی میں دین پہ آتے ہیں تو آزمائشیں ہی آزمائشیں, تو لگنے لگتا ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ایمان لانے سے. کہا جب لگا صحابہ کو بھی کہ اللہ کے نبی متا نصر اللہ, ایسے لگا کہ اب کوئی نہیں آنا. دوسری طرف ان قوموں کے لیے بھی جن کو اتنی خر مستیوں کے باوجود کوئی پکڑ ہی نہیں آتی دکھتی, تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی عذاب وذاب نہیں ہے, ایسے ہی باتیں بناتے ہیں, جو جی اور جینے دو, موج مستی. پھر جا ہم نصرنا, پھر ہماری مدد آتی ہے کن کو؟ نبیوں کے ساتھیوں کو. اوپر سے بات چل رہی ہے انا و من تبانی پہ, پھر اللہ نجات دیتا ہے جن کو چاہتا ہے, اور فیصلے ہو جاتے ہیں, چھٹ جاتے ہیں نبیوں کے بن جانے کے بعد لوگ اچھے اور بروں میں. اور آخری آیت, لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, یقیناً ان پرانی یا پچھلی یا سابقہ قوموں کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے. عبرت لیں گے تو بہت کچھ ہے, عبور کر جائیں گے. جیسے دریا عبور کرتے ہیں نا, وہی ہے عبرا کہتے ہیں پانی کے اوپر سے گزرنا. یعنی اس سورت یوسف میں سے عبرت لے جاؤ. ماں کانا حدیث ہیں یفترا, یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا ہو, یہ فیبریکیٹڈ تھنگس نہیں ہے, جھوٹ کی باتیں نہیں ہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا اس کی جو اس سے پہلے موجود تھی. کیا یہ واقعات تورات میں بھی تھے, قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو تورات اور قرآن میں اس میں بہت زیادہ خرابی ہیں. آپ کو میں انشاءاللہ موقع ملا تو تھوڑا سا بتا بھی دوں گی کہ کس طرح سے قرآن نے قصہ یوسف کو پیش کیا اور تورات میں کیا باتیں تھیں, پڑھتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. جتنا انہوں نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا اور اس کے اندر سے خرابیاں پیدا کر دی. کہا نہ صرف یہ کہ یہ ویریفائی کرتا ہے بلکہ وہ تفصیل کل شعین, اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی, وہ خدن, اور یہ ہدایت بھی ہے, وہ رحمہ, اور رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے. نو, لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لائی. جو ایمان کی نظر سے اس کتاب کو پڑھے گا اس کو اس میں سے ہدایت بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, کیونکہ یہ کتاب آخری کتاب ہے, الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. دس از دا لیٹسٹ ورژن. اس کتاب پہ جو باتیں آ گئی ہیں اس کو دیکھنا ہی پڑے گا. تو لہذا جس نے اس کو نہ مانا پھر وہ کس کو مانے گا؟ جو اس پہ بات نہ کرے وہ کس پہ بات کرے گا؟ دیکھیں عموماً تو قصہ گوئی ہوئی, بات ختم, فلم ختم, ڈرامہ ختم, لیکن یہاں مقصد پہ لمبی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو پھر بات ہی نہ بنے گی. ہم سب کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. ہر نبی کی زندگی اگر آپ دیکھیں, تادو اللہ, علا بصیرہ, سبحان اللہ, مانا من المشرکین, افلا تاکلون, ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا, یہ پکارے ملیں گی. کہیں بھی آپ کو کوئی کانٹراڈکشن نہیں ملے گا کسی نبی کی کہانی کو پڑھتے ہوئے کہ ان کا میسج, ان کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کی اصلاح فرما دیں. یہ تھی سورت یوسف. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں غور و فکر کرنے اور اپنے لیے نصیحت کی غذا لے والا بنا دے. یہ صرف خدن اور رحمہ کا ایک فرق نوٹ کر لیجئے. قرآن ابتدا میں خدن بنتا ہے, جیسے اب آپ گائیڈنس لے رہے ہیں, پھر تجسس بڑھتا ہے. کیا ہے اس میں, اگلی صورت میں اب کیا آ رہا ہے؟ ہر صورت کے خاتمے پہ اگلی صورت کا انتظار, پھر تجسس بڑھتا ہے, پڑھتے پڑھتے رحمت کب بنتا ہے؟ جب منزل نظر آنے لگتی ہے. جب قرآن تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے نا تو یہ رحمت بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جو گاڑی چلانا سیکھتا ہے نا تو شروع میں گاڑی چلاتے ہوئے فکر ہوتا ہے, رستہ بھی دیکھنا ہے اور گاڑی کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. لیکن جب تھوڑے دن گاڑی چلاتے رہتے ہیں, آپ ڈرائیونگ میں بھی کیئرفل ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کو اب دیکھنا نہیں پڑتا کون سا گیئر بدل رہی ہوں, کدھر ہے, کیا سپیڈ ہے, کلچ ہے کہ بریک ہے, اور راستے بھی یاد ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن میں آگے بڑھتے جائیں گے نا تو یہ قرآن آپ کی رحمتیں بنے گا, آپ کے دلوں پہ اس طرح سے پھوہار بن کے پڑے گا کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر سے بہت سارے سبق لینے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ دن لے کر آئے کہ یہ کتاب ہمارے بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.